الحمد لله ربنا والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دو چار روز پہلے ساجد نے 15 شعبان کی رات کے موضوع کے اوپر ایک بیان کیا تھا اس کے بارے میں کچھ حضرات کی فرمائش تھی کہ اس کو ایک دفعہ پھر کر دیا جائے اس لیے کہ وہ اس وقت صحیح طرح ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا کچھ لوگ سن نہیں پائے تھے جو انٹرنیٹ کے اوپر سنتے ہیں تو آج اسی موضوع کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کا ارادہ تھا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات تو گزر چکی ہے لیکن اس بیان کے اندر کچھ اور باتیں ایسی تھیں جو کہ اس خاص موقع کے علاوہ بھی اپلائی ہوتی ہیں تو غالباً جو لوگ سننا چاہ رہے تھے وہ باتیں زیادہ تھیں اس لیے کہ 15 شعبان کی برکتوں کے بارے میں اور جو احادیث ہیں وہ عموماً لوگوں کو پہلے سے بھی پتہ ہوتی ہیں تو بہرحال آج اس موضوع کو کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ذرا کھولیں ہمارے دین کے اندر مختلف چیزوں کی اہمیت مختلف وجوہات سے بڑھ جاتی ہے عبادت کی اہمیت وقت کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے مقام کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے مقام کے اعتبار سے کی مثال یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کا الگ ثواب ہوتا ہے لیکن وہی نماز جا کر کے اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ جماعت کے وقت میں پڑھے فرض نماز تو اس کا ثواب 27 گنا 25 گنا زیادہ پڑ جاتا ہے وہی دو رکعت نماز اگر انسان مسجد نبی میں جا کر کے پڑھے تو اس کا ثواب 10,000 گنا کچھ روایات کے مطابق اور کچھ روایات کے مطابق 50,000 گنا بڑھ جاتا ہے اور اسی کو جا کر کے اگر مسجد حرام میں پڑھے تو سب جانتے ہیں 1,00,000 گنا اسی دو رکعت نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے جس کے اندر وہی صورتیں تلاوت کرنی ہوتی ہیں وہی طریقہ ہوتا ہے وہی نیت ہوتی ہے تو مقام کے بدل جانے سے اسی عبادت کا ثواب کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے اوقات کی اہمیت ہے جو دو رکعت نفل انسان دن کے وقت میں پڑھے اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے اور وہی دو رکعت نفل انسان تہجد کے وقت میں پڑھے تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے دعا مانگنے کے لیے بھی اوقات آئے ہیں کہ فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا اور تہجد کے وقت میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے اوقات میں مانگے جانے والی دعاؤں کے کچھ ایام آئے ہیں اسلامی سال کے اندر جن کے اندر عبادت کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے کہ رمضان المبارک کے ایام فرض نماز کا ثواب 70 گنا نماز کے برابر ہو جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اسی طرح سے کچھ راتیں بھی ہمارے سال میں آئی ہیں جن راتوں کے اندر نماز اور عبادت کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے شب قدر ان میں سے ایک رات ہے اسی طرح سے ایک رات کا ہمارے دین کے اندر تذکرہ آیا ہے جس کو کہ شب براءت بھی کہتے ہیں نصف شعبان کی رات بھی کہتے ہیں اس رات کے اندر بھی اس رات کی بھی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو آج علماء موجود ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے علماء ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس رات کے اندر چراغاں کرنا جائز ہے نہیں ہے. ہم ان علماء کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس کو متفق طور پر غلط کہتے ہیں. چراغاں کرنے کے بارے میں اختلاف رائے نہیں ہے، بلکہ اور نہ جو ہے اس کے اندر کوئی خاص قسم کے کھانے اور حلوے وغیرہ پکانے کے بارے میں ان علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، جن علماء کو ہمارے جاننے والے لوگ فالو کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ہم اپنا آڈینس سمجھتے ہیں، سننے والوں میں شمار کرتے ہیں، یا جن سے ہمارا زیادہ میل جول ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ جن لوگوں کو علماء کنسیڈر کرتے ہیں، ان علماء کے درمیان جو اختلاف آج کے دور میں پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو مخصوص کر کے اس کے اندر عبادت کرنا کیا یہ بدعت ہے یا یہ بدعت نہیں ہے. اختلافات بہت سارے ہیں، لیکن ان اختلافات کی یہاں پہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو کہ دوسرے کہتے ہیں، تو جس بات پہ دونوں فریق متفق ہوں تو اس بات کو خامخواہ ڈسکس کرنے کا اتنا ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس. تو جو اختلاف ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ بھلا اس رات کو مخصوص کر کے عبادت کرنا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کو پہلے سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بدعت کی حقیقت کیا ہے. بدعت ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، آج کے دور میں اس کو اکثر لوگ بہت زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے کہ مراد لیا جاتا ہے کہ نئی چیز، اس سے مراد دی جاتی ہے کوئی بھی نئی چیز، نئی ابتدا کی ہوئی چیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا تھا کہ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کی بات وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہے. تو اس حدیث کو اگر ہم اسی کے الفاظ میں مقید رکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی اگر ہم لغوی معنی لیں، لٹرل ڈیفینیشن لیں، لفظی ڈیفینیشن لیں، لفظی ترجمہ کریں، تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہر چیز جو کہ نئی ہو وہ بدعت میں شمار ہوئے گی، اور ہر بدعت وہ مستحق نار ہے، یعنی اس کے اوپر سزا ملے گی. تو اب سمجھنے کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جیسے کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک معنی کہلاتے ہیں لفظی معنی یا لغوی معنی، انگریزی میں اس کو لٹرل معنی کہتے ہیں، ایگزیکٹ معنی کہنے، ڈیفینیشن ڈکشنری کے مطابق، لغت کے مطابق. اور دوسرے معنی ہوتے ہیں کہ جن کو کہ اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے، کہ وہ اصطلاح میں یعنی لوگوں کی سمجھ کے اندر یا دین کی اصطلاح میں وہ لفظ کیسے استعمال ہوئے. ایک بہت بڑی مثال آپ جانتے ہیں کہ لفظ صلات اس کو اگر آپ ڈکشنری کھول کر کے ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب دعا مانگنا. تو صلات کا مطلب ہوتا ہے دعا مانگنا, لیکن ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ دعا مانگنا یہاں پہ اصطلاحاً اس کا معنی نہیں ہے, بلکہ صلات کا مطلب ہوتا ہے ایک مخصوص طریقے سے عبادت کرنا مخصوص اوقات کے اندر, مخصوص حالت کے ساتھ, وضو کی حالت کے اندر, مخصوص جہت کے اندر, مخصوص ڈائریکشن کے اندر عبادت کرنے کو صلات کہا جاتا ہے, جس کو ہم اردو زبان میں یا فارسی زبان میں نماز بھی کہتے ہیں. تو اصطلاحی معنی کچھ ہوئے اور لغوی معنی اس کے کچھ اور. تو اسی طرح سے ہمارے دین میں اور بھی باتیں آئی ہیں جن کے اندر اگر آپ لٹرل ڈیفینیشن ہی کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیں تو اس سے معنی کچھ اور نکلتے ہیں, لیکن اگر اصطلاحی ڈیفینیشن میں جائیں, اس کے مزید گہرائی میں جا کر کے سمجھیں, اس کو دوسری آیات اور احادیث کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو اصطلاحی معنی جو ہیں وہ اسی بات کے کچھ اور بنتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کے اندر کل بدعت دلالہ کے الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نئی چیز وہ بدعت کے اندر شامل ہوگی, لیکن جب ہم حدیث پاک کو, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کی سنت کو کھول کر کے مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے کی جو کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی, یا یہ کہ صحابہ کرام کے بعد کے زمانوں کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں جن کا کہ براہ راست دین کے ساتھ تعلق تھا وہ امت کے علماء نے, تابعین نے, تبع تابعین نے کری, جو کہ صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کری تھی, لیکن ان کو کسی نے بدعت نہ سمجھا اور نہ کہا. عام سمجھ کے لیے جو مثالیں آتی ہیں وہ یہ کہ جو عرب میں مسلمان ہوتے تھے وہ عربی زبان کو چونکہ سمجھتے تھے, اس لیے قرآن اور حدیث کے الفاظ کو سمجھ لینا ان کے لیے آسان تھا, اگرچہ کہ معنی اکثر ان کو نہیں سمجھ میں آتے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے پوچھتے تھے. صحابہ کرام آیات کے معنی اکثر نہیں بھی سمجھ پاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی تفسیر بیان کرا کرتے تھے, لیکن بہرحال عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ الفاظ کی حد تک بات سمجھ لیا کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام ہی کے دور میں فتوحات جب مزید ہوئیں تو دین اسلام جو ہے وہ عرب کی باؤنڈریز سے نکل کر کے عجم کے علاقے تک پہنچا, اور لفظ عجم کا مطلب ہی یہ ہے کہ عربی زبان نہ سمجھنے والے. عجمی ان کو کہتے تھے جو کہ گویا کے گونگے ہوتے ہیں, کہ وہ بات ہی کرنا نہیں جانتے کیونکہ ان کو عربی زبان نہیں آتی. عرب اپنی زبان کے اوپر اتنا فخر کیا کرتے تھے کہ جس کو عربی نہیں آتی تھی اس کو گونگا کہا کرتے تھے, یہ تو عجمی لوگ ہیں. تو عجم میں جب اسلام پہنچا تو وہاں کے لوگ عربی زبان چونکہ نہیں جانتے تھے تو قرآن اور حدیث کو ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوا, حتیٰ کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہوا. تو پھر باقاعدہ علوم تدوین کیے گئے, ایک علم ایجاد کیا گیا جس سے کہ قرآن کی تلاوت وہ لوگ کرنا صحیح طریقے سے سیکھ سکیں. اس علم کو کہا گیا علم قراءت یا علم تجوید. اسی طریقے سے عربی زبان کو سمجھنا, اس کے معنی پہچاننا, قرآن اور حدیث کے معانی کو سمجھنے کے لیے علوم ترتیب دیے گئے, جن کو کہ علوم صرف, علوم نحو, علوم بلاغہ, اس طرح سے علوم باقاعدہ تدوین کیے گئے. ان علوم کو جب لوگ پڑھا کرتے تھے تو پھر وہ اس قابل ہوتے تھے کہ ایک مخصوص مدت کے بعد وہ قرآن اور حدیث کے معنی سمجھ سکیں. اور ان علوم کے اندر باقاعدہ اسباق ترتیب دیے گئے کہ یہ ٹیبلز ہیں, یہ جدول ہیں, ان کو آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہوگا, یہ صرف کے اصول ہیں ان کو آپ کو اس طرح یاد کرنا ہوگا, یہ نحو کے اصول ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. یہ اصول, یہ علوم, یہ صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں پڑھے تھے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھائے تھے. لیکن ان نئی باتوں کو جو کہ براہ راست دین سے ہی تعلق رکھتی تھیں, ان کو بدعت نہیں سمجھا گیا, حالانکہ یہ نئی باتیں تھیں. آج کے دور کے اندر ایک مثال لے لیں کہ جب سائنس نے ترقی کری تو آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کے سسٹم ایجاد ہوئے. اگرچہ کہ شروع میں علماء نے اس بارے میں بات ضرور کری کہ مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ براہ راست یہ دین کے کام کے لیے استعمال ہوگا, اذان کی آواز کو محلے تک پہنچانے کے لیے, نماز کی طرح جو ہے وہ بھی مسجد سے باہر نکل کر کے اور لوگوں تک پہنچے گی, اعلانات وغیرہ دینی پروگرام کے بارے میں وہ بھی اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچیں گے. تو علماء نے اس بارے میں بات ضرور کری, لیکن بالآخر سارے علماء اس بات پر متفق ہو گئے کہ الاؤڈ سپیکر کے استعمال جو ہے وہ جائز ہے اور یہ بدعت کے اندر شامل نہیں ہوگا. تو آج کوئی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں کہ کیا لاؤڈ سپیکر جو میں سن رہا ہوں یہ میں بدعت کر رہا ہوں یا میں استعمال کر رہا ہوں تو کیا میں بدعت کا مرتکب ہو رہا ہوں, حالانکہ یہ نئی بات ہے جو براہ راست دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کی حقیقت جو ہے وہ ایک دم سے ایک حدیث سننے سے جو ذہن میں آتی ہے وہ دراصل اس سے زیادہ ہے. تو بدعت جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال کہے. کچھ علماء نے یہ مذہب اختیار کیا, یہ راستہ اختیار کیا کہ بدعت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ, اچھی بدعت, اور وہ بدعت جو ہے وہ دین کے اندر ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, قابل قبول ہوتی ہے. اور دوسری بدعت ہوتی ہے بدعت سیئہ, یعنی بری بدعت, بری چیز جو کہ دین کے اندر قابل قبول نہیں کہلائے گی. تو ہر چیز کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دینا یہ انہوں نے کہا کہ صحیح نہیں ہے. کچھ علماء ایسے بھی گزرے جنہوں نے کہا کہ نہیں, ہر بدعت جو ہے وہ بدعت سیاح ہی ہوتی. تو ان کا قول ان کی کتابوں کے اندر اس طریقے سے نقل ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیاح کی تقسیم کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے, جو کہ تبا تابعین میں شامل تھے. ایک اور بات جس کے بارے میں عام لوگوں کے درمیان یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دو ہی چیزیں موجود ہیں دین کے اندر, یا تو کوئی چیز سنت ہوگی, یا یہ کہ اگر وہ سنت نہیں ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بدعت ہو جائے گی, یا آن دی ادر سائڈ یا تو کوئی چیز بدعت ہے اور اگر وہ بدعت نہیں ہے تو ضروری ہے کہ وہ سنت ہونی چاہیے. تو ایک دوسرے کی ضد عام لوگ سمجھتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یا تو چیز سنت ہوگی اور اگر سنت نہیں ہے تو وہ آٹومیٹکلی بدعت کے اندر شامل ہو جائے گی, یا یہ کہ بدعت ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ آٹومیٹکلی سنت میں شامل ہو جائے گی. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا دو مثالیں کہ صرف اور نحو پڑھنے کو سنت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. صرف اور نحو پڑھنے کو, تجوید کے علوم کو حاصل کرنے کو سنت کوئی نہیں کہے گا, لیکن ان کو بدعت بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہ دراصل نہ سنت ہے نہ بدعت ہے, بلکہ یہ جو مقصود ہیں ان تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں. ہاں بدعت کون، جو کوئی چیز کب بن جاتی ہے، ایک چیز جو ہے وہ اصلاً جو ہے بدعت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا رویہ رکھ لیا جائے تو اس رویے کی وجہ سے وہ چیز بدعت بن سکتی ہے. جیسے کہ صرف اور نحو پڑھنا یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ بدعت بھی نہیں ہے، یہ ذرائع کے اندر آتا ہے، اسباب میں آتا ہے. لیکن کوئی صرف اور نحو پڑھنے کو اتنا زیادہ اہمیت دے کہ گویا کے فرض اور واجب کے لیول تک اس کو لے آئے، کہ جیسے کہ فرض کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کا ایک کنورس نتیجہ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جو فرض ادا نہیں کرتا، واجب ادا نہیں کرتا، وہ گناہگار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے صرف اور نحو پڑھنے کو اتنا زیادہ فورس کیا جائے کہ نہ کرنے والے کو، جو صرف نحو نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو گناہگار ٹھہرا دیا جائے، اس کے اوپر لان تان کرنی شروع ہو جائے، تو یہ پھر اس وقت بدعت کہلائے گی. اس کو اپنے مقام سے زیادہ مقام دے دینا جو اس کو شریعت نے نہیں دیا، یا یہ کہ یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ صرف اور نحو کو اتنی مقدار میں پڑھنا یہ جو ہے ضروری ہے، یعنی مقدار متعین کر دی اور اس کو واجب قرار دے دیا. اب یہ مقدار متعین کر دینے کی وجہ سے پھر وہ چیز، یعنی یہ عمل صرف اور نحو کو اتنی مقدار میں کرنا واجب ہے، یہ عمل بدعت کہلائے. یا ایک خاص وقت میں، مثال دے رہے ہیں، حالانکہ پڑھائی کے اندر تو کوئی ایسا وقت متعین کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن وقت متعین کر دیا کہ بس صبح نہار منہ صرف نحو پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، تو پھر وقت کا متعین کر دینا یہ بدعت کہلائے گا. تو بدعت جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد تو ہوئی، لیکن اس نئی چیز کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسس کیا جائے کہ گویا کہ وہ سنت نظر آنی شروع ہو جائے، یعنی کہ اس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا جائے کہ عام لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ سنت ہے، تو پھر وہ چیز بدعت کہلائے گی، کیونکہ سنت کے اندر تو ایسا نہیں تھا. تو اسی طریقے سے 15 شعبان کا جو مسئلہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس کسی نے بھی علماء کے آرٹیکلز پڑھے ہیں، مضامین پڑھے ہیں 15 شعبان کے بارے میں، تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی نمایاں ہوتی ہے کہ ہے تو یہ ایک رات فضیلت والی رات ہے، اور فضیلت جو ہے وہ شب قدر کی بھی ہوتی ہے، لیکن شب قدر کے جو مضامین علماء لکھتے ہیں ان کے اندر دلائل سے اس شب قدر کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ کہ شب قدر کے اندر جو ہے وہ خاص قسم کی، مطلب علماء جو ہیں وہ اس بات پہ بہت زیادہ ایمفیسس نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں کیا کیا کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، جبکہ شب براءت یا 15 شعبان کی جو رات کے بارے میں مضامین لکھے ہوتے ہیں اس کے اندر اس بات کا خاص انتظام کیا جاتا ہے کہ یہ بات اچھی طریقے سے لوگوں کو بتائی جائے کہ اس کے اندر یہ چیزیں کرنی جو ہے وہ ناجائز ہے، یا یہ جو ہے وہ بدعت کہلائیں گی، اور اس کے اندر کیا چیز کرنی جائز ہے. نفلیں پڑھنی جائز ہیں، تلاوت کرنی جائز ہے، اور ذکر اذکار کرنے جائز ہیں، دعائیں مانگنی جائز ہیں. تو ان آرٹیکلز کے اندر اچھا خاصا مواد جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے انکار کرنا اس کو صحیح نہیں کہا جاتا، کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بارے میں تھوڑی بات آگے آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو وہ مقام دے دینا جو کہ شریعت نے اس کو نہیں دیا، کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا کی عبادت کا کام کرنا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو اس کو عوام کو بتا دینا ضروری ہے کہ بھئی آپ خاص قسم کی عبادت اس کے اندر نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان اس رات کو گئے تھے، لیکن کیا ہر سال قبرستان جانے کا التزام کرنا لازم بنا لینا اپنے اوپر کہ جب 15 شعبان کی رات آئے گی تو قبرستان جا کر کے یہ رات کی عبادت اور فضیلت مکمل ہوگی، نہیں گئے تو اس کی فضیلت ہی مکمل نہیں ہوگی؟ اگر اس طرح سے بات کی جائے گی تو پھر یہ بدعت کہلانی شروع ہو جائے گی. اسی وجہ سے علماء اپنے ان مضامین کے اندر ہی لکھتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان گئے تھے، تو اسی طرح آپ بھی جو ہے وہ کبھی چلے جائیں کبھی نہ بھی جائیں، تو اس کو اس طرح سے نہیں بنا لینا چاہیے کہ گویا کہ اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا. لیکن اس رات کی فضیلت جو ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے اس کی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اور اس کو فضیلت دینا بدعت ہے یا نہیں ہے. یہ گفتگو جو ہے یہ ایک الگ لیول کی گفتگو ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بات آگے آئے گی تفصیل سے، تھوڑی تفصیل کے ساتھ. وہ یہ کہ جو علماء اس کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں ان کے پاس کچھ دلائل ہیں اس کے، اور وہ دلائل جو ہیں وہ ہیں کچھ احادیث مبارکہ. کچھ علماء نے لکھا جو کہ حدیث کی تفصیل میں گئے ہیں، اس وجہ سے ہم ان علماء کو کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث کی تفصیل میں جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. حدیث کا جو علم ہے وہ بے انتہا وسیع ہے، حتیٰ کہ یاجز بھی جو ہے اس نے اگرچہ کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، دور حدیث تک الحمدللہ امتحان دیا، باقاعدہ کتابیں پڑھی، لیکن بالکل یہ کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ایک حتمی بات کی جا سکے کہ کتنی احادیث اس کے بارے میں آئی. اسی وجہ سے علماء کو کوٹ کرنا ضروری سمجھا کہ ان علماء نے اپنی زندگیاں لگا دیں اور وہ اس میں ایک مقام تک پہنچے. اس وجہ سے کچھ علماء نے لکھا کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث اس رات کے بارے میں مروی ہیں، اور دوسرے علماء کے مضامین میں پڑھا کہ 17 صحابہ کرام سے احادیث اس مضمون کے اوپر لیلت البراء کی فضیلت میں آئی ہیں. لیکن سب علماء جو ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف احادیث ہیں. تو احادیث تو آئی ہیں لیکن ضعیف احادیث آئی ہیں. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز جو بہت ضروری ہے یہاں پر، وہ یہ کہ لفظ ضعیف حدیث اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے. دیکھیں حدیث کا علم جو ہے وہ بے انتہا وسیع ہے، یعنی اگر حدیث کی کوانٹیٹی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے نظر آتے ہیں جن کو کہ ایک انسان اگر باقاعدگی روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے تو 30 دن کے اندر قرآن پاک کی پوری تلاوت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ 7 دن میں مکمل کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے جو ہیں وہ روزانہ بھی تلاوت کر لیتے ہیں قرآن پاک کی. تو قرآن پاک جو ہے وہ اپنے کوانٹیٹی کے اندر، معنی میں نہیں بات ہو رہی، کوانٹیٹی کے اندر لمیٹڈ ہے. آسانی سے اٹھا سکتے ہیں آپ اس کو، آسانی سے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک کا معاملہ ایسا نہیں ہے. حدیث پاک کی جو پیورلی کوانٹیٹی ہے وہ کوانٹیٹی ہی سی سمجھ لیں کہ گویا کہ انلمیٹڈ کے برابر ہے. بہت بڑی تعداد میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں. صحائے ستہ کو ہی اگر ہم خالی لیں تو صحائے ستہ ہی اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ایک صحیح کتاب کی 7-7، 6-6، 5-5 جلدیں ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی اگر آپ ٹریڈیشنل جلدوں کو دیکھیں تو 7 جلدیں تو صرف صحیح بخاری کی ہوتی ہیں، جن کے اندر لاکھوں احادیث ہیں. صحیح مسلم کے اندر لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں احادیث ہیں. پھر اس کے بعد اور صحائے ستہ کی کتابیں ہیں، لیکن حدیث جو ہے وہ صحائے ستہ کے اندر ہی مقید نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی معتا امام مالک تو خیر صحائے ستہ میں شامل ہوتی ہے، کچھ نے معتا امام محمد کو شامل کیا. تہاوی شریف احادیث کی ایک اچھی بڑی کتاب معتا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آتی ہے، بیہقی شریف آتی ہے. تو اس طرح سے بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اور بہت سی ایسی بھی ہیں جن کا کہ ہم نے اور آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو حدیث کا جو لٹریچر ہے وہ اپنے کوانٹیٹی کے اندر بھی بہت زیادہ ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے جو اصول ہیں, جو اس کی سائنس ہے, وہ بھی اچھی خاصی ڈیٹیلڈ سائنس ہے. ایک عام آدمی جو حدیث کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے, اس سے تھوڑا بہت دلچسپی رکھتا ہے, تو اس نے دو تین قسم کی احادیث سن رکھی ہوتی ہے. یہ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے صحیح حدیث, اور دوسری قسم ہوتی ہے ضعیف حدیث, اور تیسری قسم ہوتی ہے گھڑی ہوئی حدیث, جس کو کہ موضوع حدیث کہتے ہیں اردو زبان کے, عربی زبان کے اندر. تو ایک عام آدمی جو ہے وہ ان تین ہی کیٹیگریز سے واقف ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تین کیٹیگریز ہی فقط نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں حدیث کی, اور مختلف طرق کے اوپر مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. تو اگر ہم خالی اسی طریق پر دیکھیں, اسی راستے پر دیکھیں جس راستے کے اوپر صحیح اور ضعیف اور موضوع حدیثیں آتی ہیں, تو اسی اعتبار سے کوئی 16 قسم مبنی ہے حدیث کی, اور ہم صرف تین کے ناموں سے واقف ہیں, صحیح, ضعیف اور موضوع. تو اس کے علاوہ جو ہے 13 سے تو ہم واقف ہی نہیں. تو اگر ہم اسی کیٹیگری کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی صحیح کی بھی دو قسمیں ہیں, صحیح لذاتی ہی ایک قسم ہے, صحیح لغیر ہی دوسری قسم ہے. پھر اس کے بعد ضعیف سے پہلے ایک اور قسم آتی ہے جس کو کہ حسن کہتے ہیں, یہ بھی اکثر لوگوں نے یہ نام سنا ہوتا ہے, لیکن حسن کی بھی جو ہے وہ دو قسمیں آتی ہیں, حسن لذاتی ہی اور حسن لغیر ہی. تو صحیح کی چار, صحیح کی دو, پھر حسن کی دو, اس کے بعد پھر پانچویں قسم آتی ہے ضعیف حدیث, اور ضعیف کے بعد ایک قسم آتی ہے موضوع حدیث, اس کے بعد اور بہت ساری شاذ آتی ہے, معلل آتی ہے اور منکر آتی ہے, اس طرح سے بہت ساری آتی ہیں. تو ہم یہاں پر چونکہ اس وقت ضعیف حدیث سے ڈیل کر رہے ہیں, تو ضعیف کی معنی کو ذرا سمجھنا یہاں پہ ضروری ہے. وہ یہ کہ ضعیف کا ترجمہ اگر آپ اردو زبان میں کریں, اس کے معنی کو سمجھیں, اصطلاحی معنوں میں بھی یہی ہے اور لغوی معنوں میں بھی یہی ہے, کہ اس کا مطلب ہوگا کمزور. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ویک. تو کمزور ایک چیز ہوتی ہے اور مری ہوئی دوسری چیز ہوتی ہے. ضعیف حدیث جو ہوتی ہے اس کی کمزوری جو ہے وہ اس کی وجہ ہوئی ہوتی ہے کہ جو اس کی سند ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کمزوری یا تھوڑی زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے. سند کیا چیز ہوتی ہے؟ سند ہوتی ہے وہ اشخاص, جن اشخاص نے, جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کیا, ان کی ایک چین بنتی ہے, ایک پوری کی پوری اس کی ان کی ایک لڑی بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے, ایک صحابی نے اس حدیث کو سنا, اس صحابی نے کسی تابعی کو وہ حدیث سنائی, پھر اس تابعی سے کسی تبع تابعی نے یہ حدیث سنی, پھر اس تبع تابعی سے پھر اس کے کسی شاگرد نے یہ حدیث سنی, پھر اس شاگرد سے اس شاگرد کے شاگرد نے یہ حدیث سنی, پھر کہیں جا کر کے دو تین لیولز کے بعد جا کر کے شاید امام بخاری آتے ہوں اس کے اندر, یا امام مسلم آتے ہوں, یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوں, یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوں, یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوں. تو یہ سب اشخاص جو ہیں یہ ایک مل کر کے ایک لڑی بناتے ہیں جس کو کہ سند کہتے ہیں. تو اس سند کے اندر اگر تھوڑا بہت ضعف آ جائے, کچھ کمی آ جائے, کہ اس سند میں کوئی ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈاؤٹ تھا کہ اس نے حدیثیں جو نقل کری ہیں ان کے نقل کرنے میں اس نے لکھنے کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ, بہت 100% اس نے جو ہے نا احتیاط نہیں کری, 100% نہیں کری, 95% کری. تو چونکہ 100% نہیں کری, 95% کری حدیثوں کو ضبط کرنے میں, لکھنے میں, تو اس 5% کی کمی کی وجہ سے اس سند, اس شخص چونکہ سند میں موجود ہے تو اس حدیث کے اندر ضعف آ گیا. تو ان وجوہات کی وجہ سے حدیث کو علماء حدیث نے, جن کو محدثین کہا جاتا ہے, ان حدیثوں کو جن میں کسی نہ کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ضعف آ گیا تھا, ان کو ضعیف حدیثوں کی کیٹیگری کے اندر شمار کیا. اب اس کے اندر بھی 100% نہیں ہوتا کہ جتنے محدثین امت کے اندر گزرے ہیں سب نے جو ہے وہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 50% محدثین نے اس کو ضعیف کہا اور باقی 50% نے اس کو حسن کہا, یا 50% یا جو ہے 30% جو ہے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور 70% جو ہے وہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے محدثین اس کے ضعف کے اوپر متفق ہیں. اچھا, تو ضعیف جو ہے وہ تو حدیث اس طرح سے بنتی ہے. دوسری جو چیز تھی موضوع حدیث, موضوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کے اوپر جھوٹ بولنے کا جو الزام ہے وہ ثابت ہو چکا, کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جو ہے نا وہ جھوٹ بولا تھا جس کا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا, تو یہ شخص جو ہے وہ اس ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹا کہلایا, اگرچہ کہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات کے اندر اس کو ہر کوئی جھوٹا جھوٹا نہیں کہتا, لیکن حدیث کی جہاں پر بات آئے گی تو ایسے شخص سے حدیث نہیں لی جائے گی, کیونکہ حدیث جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں, اس کے لیے آپ ہر انسان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو جو شخص ایک دفعہ اس کے اوپر جھوٹ ثابت ہو چکا تو آپ حدیث کے معاملے میں اس شخص کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جائے گا. تو اس شخص نے جتنی بھی حدیثیں آگے نقل کری ان تمام کی تمام حدیثوں کو موضوع حدیث کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, یعنی یہ گھڑی ہوئی حدیث کہلائے, اور پھر ان حدیثوں کو پھر کوئی بھی جو علماء حق ہوتے ہیں وہ موضوع حدیثوں کو استعمال نہیں کرتے, ضعیف کے طور پر بھی ان حدیثوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, محدثین ان کو ضعیف کے طور پر بھی استعمال نہیں کرتے, وہ بالکل ہی ایک الگ کیٹیگری ہے موضوع. تو اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی بہت تندرست ہے, بہت اس کے اندر طاقت ہے, وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ صحیح حدیث یا حسن حدیث کے اندر اس کا حسن لذاتی ہی کے اندر اس کا شمار ہو سکتا ہے, اور صحیح کی دو قسموں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. تو جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جو صحیح حدیث ہوتی ہے اور جو حسن لذاتی ہی حدیث ہوتی ہے اس ان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ, بلکہ حسن لذاتی کو بھی ابھی چھوڑ دیں, صحیح حدیثوں کی خالی بات کرتے ہیں, ان کی وجہ سے آپ چیزوں کو فرض قرار دیتے ہیں شریعت کے اندر کہ ہاں اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی, تو یہ چونکہ صحیح حدیث ہے اس کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ کچھ علماء کے نزدیک یہ بات فرض آئے گی, فرض کہلائے گی, اگرچہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ فقط صحیح حدیث سے کوئی چیز فرض ثابت بھی نہیں ہو سکتی. فرض کی فرضیت کے لیے قرآن پاک کی آیت کا ہونا یا جو ہے وہ متواتر حدیث کا ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ, لیکن صحیح حدیث کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو کم از کم واجب جو ہے وہ تو سب کے نزدیک قرار دے سکے. اس طرح ایک طاقتور شخص جو ہے وہ بڑے کام کر سکتا ہے, لیکن ایک شخص ہوتا ہے جو کہ کمزور ہے, لاغر ہے, اس کے اندر کمی بیشی ہے صحت کے اندر, تو اب جو ہے وہ بڑے بڑے وزن نہیں اٹھا سکتا, بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا, طاقتور جو کام کر سکتا ہے. تو اس کی مثال جو ہے وہ ضعیف حدیث کی ہوتی ہے کہ یہ کمزور شخص جو ہے اگرچہ کہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتا ہے, کم وزن کو اٹھا سکتا ہے لیکن بڑا وزن نہیں اٹھا سکتا, بالکل اسی طریقے سے ضعیف حدیث جو ہے وہ کسی چیز کو واجب قرار نہیں دے سکتی, وہ اس سے ہم کسی چیز کو فرض قرار نہیں دے سکتے, لیکن کسی چیز کی فضیلت جو ہے کہ ثواب ملتا ہے یہ کام کرنے سے, یہ فضیلت جو ہے وہ ہم ضعیف حدیث سے بہرحال ثابت کر سکتے ہیں, فضیلت ثابت کر سکتے ہیں, وجوب ثابت نہیں کر سکتے. وجوب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ بدعت کے اندر آ جائے گا. تو فضیلت جہاں تک ثابت کر رہے ہیں وہاں تک ضعیف حدیث سے ثابت کرنا جائز ہے, اور امت نے ہمیشہ اس کے اوپر ایسے ہی عمل کیا کہ ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت فرمائی. ایک دوسری حدیث, ایک اور آدمی, تیسرا آدمی ہے جو کہ مر چکا ہے, اس کے اندر سے جان ہی نکل چکی ہے, اب مرا ہوا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, بڑا وزن تو اٹھانا دور کی بات, وہ ہلکا سا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا, وہ ایک تنکا تک نہیں ہلا سکتا. تو یہ مثال آتی ہے موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جب یہ ہم نے بات سمجھ لی کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے اور یہ موضوع حدیث سے مختلف ہوتی ہے، ضعیف حدیث سے کیا بات ثابت ہو سکتی ہے اور کیا بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے، تو اب ہم ذرا سا 15 شعبان والے موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ 15 شعبان کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان کے اوپر، ان سب کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث اس بارے میں نہیں آئی، دو ضعیف حدیثیں بھی اس بارے میں نہیں آئی، تین ضعیف حدیثیں بھی نہیں آئیں، بلکہ کم از کم 10 یا 17 ضعیف حدیثیں اس موضوع کے اوپر آئیں، صحابہ کرام نے نقل فرمائی. تو جب اتنی ساری ضعیف حدیثیں 10 ہوں یا 17 ہوں، 10 کا نمبر بھی بہت زیادہ ہے دراصل، اتنی ساری ضعیف حدیثیں جب کسی بارے میں اکٹھی ہو جائیں تو دراصل وہ پھر ضعیف حدیث جو ہے وہ ضعیف کے درجے سے ترقی کر کے اپنے اوپر والے درجے میں پہنچ جاتی ہے، اور اوپر والا جو درجہ ہے وہ درجہ کہلاتا ہے حسن لغیرہ، حسن لغیرہ، ٹھیک ہے. حسن لغیرہ کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے تھوڑا سا حسن لذاتی ہی سمجھ لیں. جب عربی زبان میں کسی چیز کے لیے لذاتی ہی سمجھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات کی وجہ سے وہ خصوصیت رکھتی ہے. تو جس حدیث کو ہم حسن لذاتی ہی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اپنے اندر وہ صفات موجود ہیں، وہ اسٹرینتھ موجود ہے جس کی وجہ سے کہ وہ حسن کے درجے پہ پہنچنے کے قابل ہوئی. لیکن حسن لغیرہ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو لغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائی، لیکن دوسروں کی وجہ سے، غیر کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ مقام مل گیا، غیر کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے وہ حسن ہو گیا، تو اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں. تو یہ جو حدیث آئی ہیں شب برات کے بارے میں، یہ اگرچہ کہ اپنی ذات کے بارے میں اگر آپ ان ہر حدیث کو واحد کے طور پر لیں، اکیلے لیں، تو یہ اکیلے میں ہر حدیث ضعیف ہوگی، لیکن جب آپ اس پورے مجموعے کو لے لیں تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ ہر حدیث اس مجموعے میں سے گویا کہ دوسری حدیث کو سپورٹ کر رہی ہے، کہ بھئی اس حدیث سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہ کوئی عمل ثابت ہو رہا ہے، فضیلت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا، تو اس حدیث میں بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 اور حدیث کے اندر بھی یہی باتیں آ رہی ہیں، تو 9 حدیثیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ گویا کہ ایک کمزور آدمی ہے، وہ اکیلے تو کوئی وزن نہیں اٹھا رہا، بڑا وزن نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، کوئی مطلب بڑا تو ہم بات نہیں کریں، لیکن چھوٹا وزن ایک کمزور آدمی نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب اس کے ساتھ 9 اور کمزور آدمی ساتھ مل جائیں تو کیا یہ 10 کمزور آدمی مل کر کے بھی وہ وزن نہیں اٹھا سکیں گے؟ ایسا تو نہیں. مل کر کے اب یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور مل کر کے پھر یہ اس وزن کو اٹھانے کے قابل ہو گئے، تو یہ بھی جو ہے وہ گویا کے حسن لغیرہ کے شمار میں آئیں گے. اس وجہ سے یہ جو ساری احادیث آئیں شب براءت نصف شعبان کے بارے میں تو وہ حسن لغیرہ کی کیٹیگری کے اندر شامل ہو گئیں، کیونکہ دوسری ان کو سپورٹ کرنے والی اتنی ساری ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں. تو اس وجہ سے جو امت کے علماء آج کے دور میں ہوں یا پچھلے دور میں گزرے ہوں، کئی 100 سال پہلے گزرے ہوں یا 1000 سال سے زیادہ پہلے گزرے ہوں، ان کا جو ہے اس رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حسن لغیرہ ہی کے درجے تک پہنچنے والی اتنی ساری احادیث جو ہیں وہ اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. اس میں کچھ علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں. ایک مشہور عالم علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں گزرے ہیں، ان کے فتاوہ، مجموعہ فتاوہ کے اندر یہ نقل ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کے متعلق، جس کا اردو ترجمہ شاید آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، شعبان کی 15ویں رات کے متعلق بہت سی احادیث اور آثار مروی ہیں، اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، لہذا اس رات میں تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سلف کا عمل بطور نمونہ موجود ہے، اس میں اس کے لیے دلیل ہے. یعنی سلف کا عمل جو ہے وہ بطور نمونہ موجود ہے، اور یہ جو ہے وہ دلیل ہے کہ وہ اکیلے عبادت کیا کرتے تھے. لہذا فرماتے ہیں کہ لہذا اس جیسے عمل پر کوئی گرفت اور نکیر نہیں کی جا سکتی، کہ اگر کوئی شخص خصوصاً 15 شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے اس کی فضیلت کو مانتے ہوئے کہ بھئی یہ ایک خصوصی رات ہے تو اس کے اندر جو ہے میں نفل عبادتیں کروں گا، تہجد کی خاص طور پہ پابندی کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ کہ دوسرے راتوں میں نہیں کر پاتا، لیکن اس رات میں تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ مجھے تہجد مل جائے، اور اس رات میں میں اگرچہ کہ کبھی دوسری راتوں میں تلاوت نہیں کیا کرتا لیکن اس رات میں تلاوت بھی کیا کروں گا، اور دوسری راتوں کے اندر میں ذکر اذکار دن میں کر لیا کرتا ہوں لیکن میں اس رات کے اندر ذکر اذکار کیا کروں گا، تو ایسے شخص کے اوپر کوئی گرفت اور نکیر نہیں کی جا سکتی. دوسرے الفاظ میں ایسے شخص کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا، بدعت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تھا مجموعہ الفتاوی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. آج کے زمانے کے ایک مشہور عالم جن کو کہ بہت سارے لوگ خصوصاً پسند کرتے ہیں، اگرچہ کو ان کا انتقال ہو چکا، ان کی بھی ایک کتاب سے یہاں نقل کیا. شیخ البانی نے شب براءت کی احادیث پر تفصیلی بحث کی ہے. اپنی تحقیق کا خلاصہ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کی رات سے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو وہ جلد بازی کا نتیجہ ہے، اور اس نے اس طرح سے احادیث کے طریقوں کی جستجو اور تحقیق نہیں کی ہے جس طرح کی تحقیق آپ کے سامنے ہے. یعنی انہوں نے اپنی سلسلۃ الاحادیث نام کی جو کتاب ہے، اس میں جلد نمبر بھی اور والیوم نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اس میں جس طرح سے انہوں نے تحقیق کری احادیث کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو تحقیق میں نے کری ہے ان لوگوں نے ایسی تحقیق نہیں کری، انہوں نے غالباً جلد بازی میں آ کر کے یہ فیصلہ ثابت کر دیا. ایک اور مشہور اہل حدیث عالم دین اور شارح ترمذی مولانا عبد الرحمن مبارک رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے. فرماتے ہیں کہ یہ احادیث مجموعی اعتبار سے ان لوگوں کے خلاف حجت اور دلیل ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ بھی ثابت نہیں. تو یہ وہ علماء ہیں جن کو کہ عموماً وہ لوگ مانتے ہیں جو کہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. اس وجہ سے خصوصاً ان علماء کے اقوال آپ کے سامنے نقل کیے، اور علماء نے جنہوں نے اپنے مضامین میں ان کے اقوال خصوصاً نقل کیے ہیں، انہوں نے بھی اسی نیت سے اس کو نقل کیا تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں. اچھا، جو علماء فضیلت کے حق میں ہیں ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ بھئی جو آپ نے سن لی کہ ضعیف احادیث بے شک ہیں لیکن حسن لغیرہ کے درجے پر ضعیف احادیث ہیں، تو ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اتنی ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اور دوسری دلیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں امت کا اس کے اوپر عمل رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں ابھی آئی کہ دراصل جو لوگ ضعیف احادیث کو نہیں مانتے تو اس کے لیے وہ باقاعدہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ضعیف احادیث جو ہے وہ عمل کے قابل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ صحیح احادیث جو ہے وہ کافی ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی عمل کرنا ہے تو صحیح احادیث پہ کرو ورنہ نہ کرو. تو بہرحال ان کا یہ ایک مذہب ہے، جس کا دل چاہے وہ اس بات کے اوپر عمل کر لے، لیکن تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ضعیف کی حقیقت وغیرہ. اب اگر کوئی فیصلہ کر لے اپنے بارے میں کہ نہیں میرے لیے صحیح احادیث کافی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو لوگ تو آپ کو ایسے بھی بہت سارے مل جائیں گے. تو خیر اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا اپنی اپنی ترجیح ہے. بہرحال تو جو علماء دلیل اس کی فضیلت کی دیتے ہیں، ان کے سامنے جو عمل جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امت کا اس کے اوپر عمل رہا ہے. تو چونکہ ہمیشہ سے اسلاف نے اس بات کے اوپر عمل کیا، پھر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اس کے اوپر عمل کیا، تو اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ غلط بات کے اوپر جمع نہیں ہو سکتے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت آتی ہے کہ بلکہ حدیث پاک سے ہی ثابت ہے کہ میری امت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ غلط بات کے اوپر متفق نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت جو ہے نا وہ کسی غلط بات پہ متفق ہو جائے. غلط بات پہ لوگ ہوں گے لیکن بہت سارے ان کی مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے. تو آج کے زمانے سے پہلے جا کر کے اگر ہم دیکھیں تو پوری امت اس کے اوپر متفق نظر آتی اور ان کی مخالفت کرنے والے نہیں آتے. جن لوگوں جو لوگ عموماً چیزوں کی مخالفت کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ خاص، جیسے کہ بدعت سیئہ کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ہر بدعت جو ہے وہ سیئہ ہوتی ہے، بدعت حسنہ موجود ہی نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کا ایک ذرا اسٹرکٹ اوپینین ہوا کرتا تھا، سخت اوپینین ہوا کرتا تھا. وہ جو اکثر چیزوں کو جو کہ نہیں ثابت ہو رہی ہیں ان کے نزدیک، تو اس کو وہ غلط قرار دے دیا کرتے تھے. لیکن ایسے عالم کے بھی فتاوا کے اندر سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی اس کے خلاف نہیں تھے. تو اس سے بات ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ پہلے جو تھی نا پوری کی پوری امت اس بات میں متفق تھی، تو اس سے تو وہ اصول بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا کہ میری امت غلط بات کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی. امت چونکہ متفق تھی. اچھا، اس بارے میں ایک بڑا اعتراض ان حضرات کا جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے اور یہ کہ ضعیف حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس دلیل کا وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ ان کا جواب ساجد نے پڑھا کہ مسلمان کے لیے صرف قرآن اور حدیث ہی کافی ہے اور لوگ کیا کرتے رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. گویا کہ اسلاف ہوں یا بزرگ ہوں یا علماء دین ہوں، فقہا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوں یا شیخ البانی جیسے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں. مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے. تو بھائی اس کی حقیقت تو پھر قرآن ہی میں جا کر کے دیکھ لیں کہ کیا واقعی لوگوں کی اہمیت ہمارے دین میں نہیں ہے. بات تو آپ تفصیل سے پچھلے موقعوں پر بھی سن چکے ہیں، لیکن اس موضوع کے اعتبار سے دوبارہ سن لیتے ہیں کہ قرآن پاک ہی تو ہے جس نے ہمیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر قرآن پاک ہی تو ہے جس نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کہ اولی الامر ہیں تمہارے درمیان. پھر قرآن ہی تو ہے کہ جس نے فرمایا، حکم دیا کہ فتبع سبیل من اناب الیہ، کہ تم ان لوگوں کے راستے کو پکڑ دو، ان کی اتباع کرو جو کہ میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو جب قرآن عظیم الشان جو ہے وہ لوگوں کی اتباع کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینے کی تعلیم دے رہا ہے، تو پھر ایک مسلمان بھلا یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں؟ یعنی اکابرین کی، اسلاف کی، مشائخ کی، علماء کی مجھے ضرورت نہیں، میں قرآن اٹھاؤں گا اور حدیث اٹھاؤں گا اور میرے لیے بس وہی کافی ہے. تو یہ تو بات ایک ذرا سی بھی، ذرا انسان تھوڑا سا بھی اس بارے میں سوچ لے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اگرچہ کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ اس نعرے کے اوپر بہت جلدی سے کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے اور ان کو اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بالکل بھی ذرا ناز اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہے تو پھر تو وہ اس نعرے کی رو میں آ کر کے بہہ جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ آ گئی کہ امت کا عمل یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے, اور اس کو جو ہے بطور دلیل جو علماء استعمال کرتے ہیں تو وہ ایسے خامخواہ استعمال نہیں کرتے. اور دوسری ایک بات جو آپ یہاں سن لیں وہ یہ کہ نوجوانوں سے بات چیت کر کے ایک اور بات سامنے آتی ہے, بلکہ کیا نوجوانوں کو دوسروں کو کیا الزام ٹھہرانا, ہم بھی جب نئے نئے آئے تھے اس راستے کے اوپر تو ہمارا بھی تقریباً یہی ایٹیٹیوڈ تھا, اور یہ ایک نیچرل سبھی ایٹیٹیوڈ ہے. وہ یہ کہ جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں نے دنیا داری کی زندگی کو ترک کر کے دین داری والی زندگی پہ عمل کرنا ہے, دین کے راستے پہ چلنا ہے, تو وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں جو ہوں اب قرآن اور سنت کے مطابق, جو نبی میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تعلیم دی تھی, میں اس کے مطابق زندگی گزاروں. اچھا, اس نے ارادہ کر لیا, رات کو اس نے ارادہ کر لیا, اس کے بعد وہ سو گیا. اب صبح کو جب وہ اٹھے گا اس ارادے کے ساتھ, تو کیا رات بھر میں قرآن اور سنت کے جتنے بھی علوم ہیں وہ اس کے سینے میں اتر چکے ہوں گے ارادہ کرنے کی وجہ سے, نیت کرنے کی وجہ سے؟ آپ ظاہر سی باتیں جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, نہ میرے ساتھ ہوا, نہ آپ کے ساتھ ہوا, نہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن جو نوجوان ہوتا ہے, چونکہ اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی, وہ بالکل نیا نیا آتا ہے, تو وہ اپنے جذبے میں اور جوش میں جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو سمجھ لیتا ہے, اس باتوں کو کہہ لیتا ہے, لیکن اس کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو ایسا شخص جو ہے نا, پھر وہ علماء کے بارے میں اس کو بہت ڈاؤٹ رہتا ہے, اور عموماً وہ علماء کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے ہی چلتا ہے کہ بھائی مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کسی سے سننے کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا, جب حدیث کی کتابیں موجود ہیں. تو ایسا شخص جو ہے وہ علماء کے بارے میں ایک غلط تاثر رکھتا ہے. تو ایسے نوجوانوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ عموماً جو ہیں وہ ہماری دین کے علمی خزانے کی صحت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں, کہ دینی علوم جو ہیں وہ کیا اتنے سو سالوں میں محفوظ رہے ہیں یا ان کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے. تو ایسا نوجوان قرآن کو چلے تسلیم کر لیتا ہے, وہ بھی کیا اس کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی ہے نہیں قرآن کو تسلیم کرنے کی, بس چونکہ اس نے بچپن سے ایک بات سنی ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اس وجہ سے وہ چلو مان لیتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ محفوظ. عموماً ایسے لوگ جو ہیں اگر بالکل ہی ایک الگ ہی جگہ سے آئے ہوں تو وہ حدیث کو بھی نہیں مانتے, چاہے وہ کوئی بھی کتاب کیوں نہ ہو. لیکن چلے اگر ہمارے ملکوں کے نوجوان ہیں جنہوں نے ابھی دیندار ہونے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ حدیث کو بھی مان لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بچپن سے سنا ہوتا ہے اور بڑے مولویوں کے خطبے سنے ہوتے ہیں کہ بھئی بخاری شریف جو ہے وہ محفوظ کتاب ہے, اصح الکتاب بعد القرآن ہے, اور مسلم شریف جو ہے اس میں بھی ساری صحیح حدیثیں ہیں, اور صحائے ستہ کا نام بہت سنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایسے نوجوان جو ہے وہ صحائے ستہ کی حد تک بھی جو ہے نا وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم حدیث کو فالو کریں گے اور صحیح حدیثوں کو فالو کریں گے اور صحائے ستہ کو فالو کریں گے, لیکن اس سے آگے جا کر کے کسی بات کو وہ تسلیم کرنے سے تسلیم نہیں کر پاتے. اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کر پاتے. تو آگے جا کر کے کیا چیز آتی ہے, وہ ہوتی ہے علماء کی تحقیق, مفسرین کی کتابیں, محدثین کی کتابیں, فقہائے امت کی کتابیں. تو ان کے بارے میں نا ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بس قرآن اور حدیث تو محفوظ ہیں لیکن یہ کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے. اس بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک دفعہ ساجد نے ایک ای میل دیکھی اپنے ایکچولی دور کے کسی رشتے دار کی, جن کے کہ ای میل لسٹ کے اوپر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ بھی ہیں اور وہ باقاعدہ ای میلز بھیجتے ہیں جن کے اندر کبھی وہ حالات حاضرہ کے بارے میں ای میلز ہوتی ہیں، کبھی وہ کسی دین کے سینسٹیو ایشو کے بارے میں ای میلز بھی کر دیتے ہیں. تو ان صاحب نے ایک دفعہ یہ ای میل بھیجی جو اس حادث تک کسی طرح پہنچی کہ صحیح بخاری جو ہے وہ محفوظ کتاب نہیں ہے. اچھا اس کی انہوں نے وجہ کیا قرار دی؟ وجہ یہ قرار دی کہ بغداد کے اندر جو ہے وہ دینی علوم کے اوپر سب سے زیادہ کام تھا، بلکہ بغداد میں دینی علوم ہوتے تھے، کتابیں ہوتی تھیں، اور جو تاتاریوں نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے ساری کی ساری کتابیں ضائع کر دی. اور یہ بات مشہور ہے کہ دجلہ اور فرات جو ہے ان کا پانی جو ہے وہ کالا ہو گیا تھا ان کتابوں کی سیاہی سے، کیونکہ کتابیں جو ہے اس طرح کی سیاہی سے لکھی جاتی تھی جو کہ پانی میں جانے سے وہ ظاہر نکل جاتی ہے. تو وہ انہوں نے ساری کتابیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بغداد کی لائبریریوں میں تھی وہ ساری کی ساری پانی میں ڈال دی. تو ان حضرت کا یہ خیال تھا کہ صحیح بخاری بھی اسی طریقے سے ضائع ہو گئی. اور پھر بعد میں جو ہے جب دوبارہ سے صحیح بخاری کو کمپائل کیا گیا تو پھر اس کے اندر بہت ساری غلطیاں آ گئیں. تو آج صحیح بخاری کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اب ان کی عقل کو کیا کہا جائے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا، خود سے فیصلہ کر لیا کہ دینی علوم جو تھے اور صحیح بخاری جو تھی وہ فقط بغداد میں موجود تھی، اور تاتاری آئے انہوں نے صحیح بخاری ضائع کر دی، اور باقی جو امت تھی جو کہ افریقہ میں تھی اور جو افغانستان میں تھی اور جو ہندوستان کے کچھ علاقے اگر اس زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے اور جو شام کے علاقے تھے جہاں پہ کہ تاتاری پہنچ ہی نہیں پائے تھے، وہاں کی امت جو ہے وہ بیٹھی تماشا دیکھتی رہی. اور انہوں نے تو بخاری شریف کو پڑھا ہی نہیں تھا، وہاں تو کوئی بخاری شریف کا علم حاصل کرنے والا تھا ہی نہیں، کوئی محدث ان علاقوں کے اندر موجود ہی نہیں تھا جو کہ بخاری شریف کو محفوظ رکھ سکتا. تو دیکھیں ایسے جو ہے نا پھر انسان بہکتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ بخاری شریف کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم کر دو. تو اس طرح کی جو آج کل کے نوجوان جو دین کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغیر کسی ٹیچر کے پاس گئے ہوئے، صحیح علماء کے پاس جائے ہوئے، تو ان کے ذہن میں پھر ایسی ایسی باتیں جنم لیتی ہیں. تو انہوں نے تو بخاری شریف کو کہہ دیا، لیکن ہمارے اکثر جو نوجوان جب دین کی طرف آتے ہیں اپنے جذبے کے تحت، ذاتی جذبے کے تحت، تو پھر وہ امت کے علماء اور مشائخ کے جو علوم ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا وہ ایکسپوژر نہیں ہوتا علماء کے ساتھ جس کی بنا پر ان کا اعتماد علماء کے اوپر بنتا. تو چونکہ ان کا علماء کے ساتھ کوئی ایکسپوجر ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ علماء کی کاموں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث تو محفوظ ہیں لیکن باقی اور کوئی چیز محفوظ نہیں. جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں بھی کہہ دیں گے کہ بھائی وہ کتاب جو ہے وہ کئی سو سال پہلے لکھی گئی تھی، تو آج مجھے جو آپ اس کی کاپی دکھا رہے ہیں مجھے کیا دلیل ہے کہ وہ کاپی محفوظ ہے کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے کہ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ بدعت صحیحہ اور بدعت حسنہ ہوتی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو دینی علوم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ علماء کرام اور جو طریقہ ہے دینی علوم کو پڑھنے اور پڑھانے کا اس کا ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا سننے کہ جو ہمارے دین کا علم ہے وہ علم جو ہے اس کا ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈالوجی ہے، اس میتھڈالوجی کے مطابق وہ دین کا علم جو ہے اول روز سے پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے وہ اور آگے منتقل کیا جا رہا ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ استاد کے سامنے شاگرد ہوتا ہے، شاگرد جو ہے وہ استاد سے علوم حاصل کرتا ہے، اور پھر شاگرد جو ہے وہ ان علوم کو اپنے جب وہ استاد بن جاتا ہے تو اپنے شاگرد کو جا کر کے پڑھاتا ہے یا شاگرد آ کر کے اس سے پڑھتے ہیں. تو اس سلسلے کی وجہ سے یہ جو ایک سند کا سلسلہ ہے ہمارے دین کے اندر، یہ سند کا سلسلہ غیر منقطع سلسلہ ہے. دیکھیں اگر ایسا ہوتا کہ بس کسی استاد نے اپنے سارے علوم کو کتابوں کے اندر منتقل کر دیا، اب کتابیں جو ہیں وہ اب کوئی بھی بازار سے خرید لے اور اٹھا کر کے پڑھنا شروع ہو جائے اور کہے کہ جی میں عالم بن گیا، تو اب جو ہے نا یہ سند والا سلسلہ اس طرح سے نہیں چل پائے گا. اس لیے کہ کوئی بھی اٹھا کر کے کتاب کو پڑھے اور وہ جو ہے کتاب کو جس طرح سے بھی سمجھے اسی طریقے سے وہ آگے کسی اور کو سمجھائے گا، تو یہ جو ہے وہ سند جو ہے منقطع ہو جائے گی. لیکن ہمارے دین کے علم کے علوم جو ہیں وہ اس طرح سے آگے ٹرانسمٹ نہیں ہوئے. استاد جانتا ہے کہ میں نے کس کس کو حدیثیں پڑھائیں, اور پھر جب وہ ایک سرٹن لیول تک حدیثیں پڑھا دیتا ہے اور ان کی معانی کو جیسے کہ اس نے اپنے اساتذہ سے سیکھا تھا وہ آگے اپنے شاگردوں کو سکھا دیتا ہے, تو اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو باقاعدہ اجازت دیتا ہے, ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے جس کو اردو زبان میں سند کہتے ہیں, یا زبانی بھی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی سند ہو, تو زبانی بھی اس کو اجازت کہتے ہیں جس کے کہ بہت سارے لوگ گواہ ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے یہ اجازت دی جاتی ہے, تو لوگ بھی اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ ہاں اس شاگرد کو جو ہے وہ اس استاد سے اس والی حدیث کی کتاب کے اندر اجازت ہے. تو اب یہ شاگرد جو ہے پھر اس قابل ہوتا ہے کہ جا کر کے نئے لوگوں کو یہ والی کتاب پڑھائے جس کتاب کے اندر اس کو اجازت مل چکی ہے اپنے اساتذہ کرام سے. تو دین کا علم جو ہے وہ اس طرح سے 1400 سال سے آگے چل رہا ہے. اسی وجہ سے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں, یعنی ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے اکابرین جو ہیں, وہ کوئی طبقے کے عام نہیں کہ ہمیں پتا نہ ہو کہ ہم کہاں سے ہمارا دینی رشتہ جڑتا ہے, ہمارے اوپر کون اساتذہ تھے اور ہم کسی کو بتا نہ سکیں کہ بھئی ہم نے ان سے پڑھا ہے, یہ ہمارے استاد تھے اور ہم نے ان سے اجازت حاصل کری تبھی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو جس شخص کو پتا نہ ہو کہ وہ اوپر سے اس کا رشتہ کیسے جا کر کے جڑتا ہے, اس نے تو بس بازار سے کوئی کتاب اٹھائی اور اس کتاب سے اس نے کچھ پڑھ لیا, اب اس کا تو کوئی اساتذہ کے سلسلے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, علماء کے سلسلے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, تو ایسا شخص جو ہے وہ طبقے کا عام کہلائے گا. طبقے کا عام کیا ہوتا ہے کہ عام جو ہے وہ برے صغیر کے اندر ایک بہت قیمتی پھل کہلاتا ہے, بہت انڈیا پاکستان کے لوگ اس پھل کو پسند کرتے ہیں, اس کے بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر قسم کی جو ہے وہ مختلف دام لگتے ہیں, کچھ بہت ہی قیمتی نسلیں ہیں آم کی اور کچھ نسلیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ قیمتی نہیں. تو ایک باغ ہوتا ہے جس کے اندر اگر مختلف قسم کے آموں کی نسلیں لگی ہوئی, تو جب وہ باغ کے پھل پک جاتے ہیں تو پھر نسل کے حساب سے پھل اتارے جاتے ہیں کہ اس نسل کے درختوں کے پھل سارے کے سارے اتار کر کے ان پیٹیوں کے اندر رکھے گئے ہیں اور ان پیٹیوں کے اوپر باقاعدہ اس نسل کا نام لکھا گیا ہے کہ یہ اس نسل کے درخت سے تعلق رکھتے ہیں, دوسری نسل کے جو درخت ہیں ان کے آموں کو اتار کر کے دوسری پیٹ میں رکھا گیا اور اس کے اوپر اس کا نام لکھا گیا اور اس کی ایک الگ قیمت لگائی گئی. تو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آم جو ہے وہ اس نسل کے ہیں, یہ آم اس نسل کے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آم جو ہوتے ہیں وہ پکنے کے بعد وہ درخت سے ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتے ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ اپنے درخت سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو ایسے آموں کو خاص نسل والی پیٹی کے اندر پیک نہیں کیا جاتا, بلکہ ایسے آموں کو جو ہے وہ ایک الگ کر دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے طبقے کے آم, اور ان کی قیمت جو ہے وہ بہت ہی کم لگتی ہے کہ بھئی ان آموں کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس جگہ سے آئے ہیں, تو اس وجہ سے ان کی قیمت جو ہے وہ بہت کم لگے گی. ایسے آموں کو طبقے کے آم کہا جاتا ہے کہ ان کا اوپر سے رشتہ کس کے ساتھ جا کے جوڑتا ہے وہ پتہ ہی نہیں. تو ہمارے اکابرین, ہمارے علماء اور مشائخ بھی وہ طبقے کے عام نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے جو علم ہمارے علماء حق اوپر سے حاصل کرتے ہیں وہ من عن ویسے ہی آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اوتھینٹک سلسلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ ہی امت کے اندر آگے نقل نہیں ہو رہے, بلکہ الفاظ کے اندر کیا معانی چھپے ہوئے تھے وہ معانی بھی نقل ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہتے ہوئے اگر کوئی عمل کر کے دکھایا تھا, عمل کیا تھا, تو وہ عمل بھی جو ہے وہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو کر کے دکھاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث جب پڑھائی جاتی ہے تو اس حدیث کو جب صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ کھجور بھی جو ہے وہ اپنے صحابی کو دی تھی. تو مدارس کے اندر باقاعدہ جب یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے تو اس حدیث کے ساتھ ساتھ جو استاد جو ہے وہ کھجور کے دینے کا جو عمل ہے وہ بھی اثر اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتا ہے. اس طرح سے عمل نبی بھی جو ہے وہ محفوظ ہماری امت کے اندر ہے. تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک نوجوان آتا ہے اور وہ ہمارے اس علمی ٹریڈیشن کے اوپر شکوک اور شبہات کا اظہار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ان سب باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہمارے دین کا علم جو ہے وہ بھی محفوظ ہے, جو علماء کی کتابیں ہیں وہ بھی محفوظ ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ کتابوں کو یاد بھی کرنے والے تھے. یعنی خالی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے حافظ ہماری امت میں موجود ہیں, نہیں, امت کے اندر حدیث کے حافظ بھی موجود تھے, اور جو علم کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو بھی پورا کا پورا حفظ کرنے والے علماء بھی موجود ہیں. تو باقاعدہ حفاظ جو ہیں وہ ان علمی کتابوں کے بھی موجود رہے ہیں. اور پھر جب پرنٹنگ کا سلسلہ بھی آگے مزید آ گیا تو پرنٹنگ کی وجہ سے جو کہ آٹومیٹڈ پرنٹنگ ہوتی ہے, اب لکھنے والا کا معاملہ بھی اب ختم ہو گیا. جس زمانے میں حفظ والا معاملہ عام طور پہ جاری تھا, بھائی کوئی کہے گا کہ آج کون حفظ کرتا ہے علمی کتابیں, اکا دکا کسی نے حفظ کیا ہوگا. بخاری شریف کے حافظ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں, لیکن اس حافظ نے آج تک ابھی کوئی ترمذی شریف کا حافظ نہیں دیکھا. الحمدللہ ہمارے حضرت کے خلفاء میں ہی دو لوگ جو ہیں وہ بخاری شریف کے حافظ ہیں, جن سے کہ عاجز ذاتی طور پر بھی مل چکا ہے. بخاری شریف کو حفظ کرنا کوئی معمولی کام ہے, 7 جلدیں ہوتی ہیں, اور پھر بخاری شریف کی عبارت جو ہے وہ قرآن کی عبارت جیسی نہیں ہے, جس کو کہ حفظ کرنا ایک بچے کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. یہ ایک بہت مختلف چیز ہے. اور پھر حدیث کا مطلب صرف حدیث کے الفاظ نہیں ہوتے, حدیث جو ہے وہ سند اور متن کو ملا کر کے حدیث بنتی ہے. تو سند بھی یاد کرنا, اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی یاد کرنا, اور ایک ہی متن کی حدیث جو ہے وہ کئی کئی اسناد کے ساتھ آتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو یاد کرنا یہ امت کے اندر پہلے موجود تھا اور آج بھی موجود ہے, لیکن آج بہت کم ہو گیا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ بھئی آج تو حفاظ موجود نہیں ہے, تو بھائی اس کا جو آلٹرنیٹو اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر جاری فرما دیا وہ ان پرنٹنگ پریسز کو استعمال کرنا ہے, کہ اب جو ہے وہ پہلے کتاب سے کتاب میں نقل کرنے میں غلطی ہونے کا چانس پھر بھی تھا, تو اس کو حفاظ اس کی صحیح کیا کرتے, اس کی تصحیح کیا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ حفاظ کم ہو گئے تو اب جو ہے پرنٹنگ پریس کا مطلب کا سسٹم جاری ہو گیا, جس کے اندر کے ایک آٹومیٹڈ مشین ہوتی ہے جو کہ غلطی نہیں کرتی, ہو نہیں سکتی اس سے غلطی. تو اب جو ہے وہ اور مطلب آلٹرنیٹ طریقے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر جاری رکھتا ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ یہ ہم نے ہی نازل فرمایا قرآن اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں, تو اب آپ خود تھوڑا سے عقل کو بھی استعمال کر کے سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اگر صرف قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی بات ہوتی تو 30 باروں کے الفاظ کی حفاظت کرنا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن الفاظ قرآن سے خالی انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. بے شک ایک لفظ کو ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں تو مل جاتی ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو کہ قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے, ان کی زندگی کے اندر کبیرہ گناہ باقاعدگی سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر خالی الفاظ کی وجہ سے امت کے اندر قرآن کو محفوظ رہنا ہی ہوتا تو پھر الفاظ کی حفاظت جو ہے وہ تو صحیح بات ہے کہ آپ کی بات کہ بھئی ہاں واقعی الفاظ کی حفاظت قرآن کی حفاظت سے ہی ہو سکتی تھی, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات تو اتنی سی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ معانی قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, اور معانی قرآن جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں اور ان علماء کے پاس ملتے ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو اس حفاظت کے گویا کے اندر حدیث کی حفاظت بھی آ گئی اور جو دیگر علوم دین ہیں ان کی بھی حفاظت آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ لیولز بہرحال مختلف ہوتے ہیں, جب بھی قرآن کے درمیان کوئی علماء میں اختلاف نہیں ہے لیکن حدیث کے درمیان علماء میں اختلاف بھی ہے, اور پھر فقہا کے درمیان تو ہم اختلاف کو جانتے بھی ہیں. تو ظاہر ہے لیولز ڈفرنٹ تو بے شک ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس تاتاری آئے اور انہوں نے بخاری شریف کو ضائع کر دیا اور اس کے بعد بخاری شریف امت سے ختم ہو گئی, کوئی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے. ساجس کو ذرا اپنے پروفیشن سے بھی ریلیٹڈ ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی ملک کے اندر ایک جو ہے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے کہ بھئی بہت ہی اہم انہوں نے ایک ڈیٹا سینٹر بنانا ہے جس کے اندر کے اس ڈیٹا سینٹر کے اندر بہت ہی قیمتی جو ہے نا انفارمیشن سیو کری جائے گی. وہ اتنی قیمتی ہے کہ بھائی اس کا ایک بیک اپ بنانے کے اوپر وہ راضی نہیں ہے کہ بس اس کا ایک ہی بیک اپ دوسرے شہر میں بنا دو اور اگر یہ ختم ہو جائے تو دوسرا بیک اپ ہم استعمال کر لیں گے. یہ تو عام ڈیٹا جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بیک اپ ضرور ہوتا ہے. عام پروڈکشن ڈیٹا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بیک اپ ہے, ایک ختم ہو گیا تو دوسرا استعمال کر لیں گے. لیکن جو وہ ملکی سطح کے اوپر جب بات آ رہی تھی انتہائی قیمتی ڈیٹا کی, تو اب انہوں نے جو بیک اپ سسٹم پروپوز کیا تھا تو وہ ایک نہیں تھا, ایک کا بیک اپ دوسرا تھا, دوسرے کا بیک اپ تیسرا تھا, تیسرے کا بیک اپ چوتھا تھا, چوتھے کا پانچواں, پانچویں کا چھٹا, اور اس طرح سے ایک عجیب جو ہے نا الگوریتم استعمال کیا تھا بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کہ ایک ختم ہوگا تو اس کے یہ دو بیک اپ ہیں, اب دو اگر تین ختم, دو یا تین ختم ہو گئے تو ان کے یہ بھی بیک اپ ہے اور یہ بھی بیک اپ ہے اور یہ بھی بیک اپ ہے, یعنی ہر ایک کا کم از کم تین بیک اپ موجود ہے ہر ایک کا. اب آپ سوچیں کہ ایسے سسٹم کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیپتھ آ جائے گی, کتنی زیادہ ریزیلینس آ جائے گی کہ بس آپ کتنوں کو ختم کریں گے, پھر نہیں کر سکتے نا ختم سب کو, تو ایک ساتھ ختم نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے یہ مثال سمجھنے کے لیے ہمارے دین کے اندر بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس ایک خطہ زمین کے اندر میرے دین کے علوم رہیں گے اور باقی خطہ زمین جو ہے وہ جاہل ہے, وہاں پہ دین کے علوم نہیں رہیں گے, بس یہ ختم ہوئے تو بس. جب عرب جو ہے وہ ختم ہوئے تو اب جو ہے وہ نہ ہندوستان میں دین کا علم تھا, نہ افغانستان میں دین کا علم تھا, نہ جو ہے وہ تاجکستان میں دین کا علم تھا, اور نہ جو ہے وہ مراکش کے اندر دین کا علم تھا, بس حجاز ختم ہوا ختم ہو گیا. تو ایسا ہرگز نہیں. دیکھ لیں بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف, یہ سارے کے سارے یہ ان کے اوپر کتنا اعتماد کرتے ہیں, ان میں سے ایک بھی محدث حجاز سے تعلق نہیں, ایک بھی محدث حجاز سے تعلق نہیں. صحیح بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بخاری بخارا کے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی بخارا کے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ شریف کے, امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہاں کے. یہ جتنے ہیں مشہور محدثین یہ تو سارے کے سارے جو ہیں ہی اجمی. تو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیکھے کس طرح سے پھیلایا, تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بس ادھر سے ختم ہوا تو ادھر جو ہے وہ غیر مسلموں نے تسلط کر لیا اور مسلمانوں کے اوپر قابض ہو گئے تو بس جو ہے وہ دین کا علم کی اوتھینٹیسٹی ختم ہو گئی. یہ وہی کہتا ہے جس کو کہ تاریخ کا کی سمجھ نہیں, جس کو کہ اس کی تفسیرات ہمارے امت کے بارے میں معلوم نہیں. تو ہماری امت کے اندر جو دینی علوم ہیں وہ محفوظ ہیں, بالکل محفوظ ہیں, ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہمیں نہیں اختیار کرنے چاہیے. اب تھوڑی تفصیل سے اگر آپ اس کے اندر جا کر کے پڑھیں گے, خالی انٹرنیٹ کے اوپر اگر فتاوے پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں لگے گا. اگر آپ کو واقعی کچھ شوق ہے اور کچھ آپ سوال جواب کرنے والی ذہنیت رکھتے ہیں تو ذرا تفصیل میں جانا پڑے گا اور علماء کے پاس جا کر کے ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا. تو اس سے ہی بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ہمارے جو علماء 15 شعبان کی شب کے بارے میں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں, ایک تو ضعیف حدیثوں والی دلیل کہ یہ حسن لغیری حدیثیں ہیں, دوسری دلیل یہ کہ امت کا اس کے اوپر عمل رہا ہے. تو وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ امت کا عمل رہا ہے, امت کا عمل رہا ہے اور یہ بات محفوظ ہے کہ امت کا عمل رہا ہے. ایک اور مثال سے اس کو سمجھنے کہ ساجد نے ایک دفعہ مشائخ کے سلسلے کے بارے میں شروع میں جب یہ ساجد کا تعلق بنا تھا تو دیکھا کہ بھئی ہمارے مشائخ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصوف کی جو سند ہے یہ سلسلہ بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل رہا ہے. ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت دی, پھر نے یہ فیض حاصل کیا, پھر ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا, پھر اس کے بعد ان کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے پھر دوسرے پورا ایک سند چل رہی ہے. تو اس آجز نے بہت بڑے ایک محدث دارالعلوم دیوبند کے جو ہمارے شہر میں آتے تھے اس زمانے میں تو وہ ترمذی شریف پڑھاتے تھے اور 25 سے تقریباً وہ ترمذی شریف پڑھا رہے تھے, اب جو ہے بخاری شریف پڑھاتے ہیں شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے. تو ان سے اس آجز نے ایسی طالب علمانے نیت کے ساتھ یہ سوال کر لیا کہ حضرت جو ظاہری علوم کی سند ہے تو وہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, تو یہ بتائیں کہ یہ جو باطنی علوم یا جو تزکیے کی جو سند آتی ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے. تو حضرت نے, وہ عالم ہے ظاہری علوم کے, انہوں نے اس آریہ سے سوال کیا تم کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے. میں نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے. میں نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا. لکھا ہوا کہاں ہے بتاؤ مجھے. میں نے کہا تو کہیں نہیں لکھا ہوا, بس مجھے اپنے باپ پہ اعتماد ہے کہ مجھے انہوں نے دادا کا جو نام بتایا وہ ہے. اب میں اپنے باپ کو جانتا ہوں, میرا ایکسپوجر اپنے باپ کے ساتھ ہے, اس وجہ سے میرا باپ پہ اعتماد ہے. اور باپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ دادا کے ساتھ تھا, اس کا دادا پہ اعتماد ہے. دادا کا ایکسپوجر پردادا کے ساتھ تھا, اس کا پردادا پہ اعتماد ہے. اب اگر میں نے اپنی ساری زندگی باپ کو نہ دیکھا ہوں تو بھلا پھر میں باپ پہ کیوں اعتماد کروں. بات ہے نا ایسی. تو یہی بات ہے کہ جو ہمارے دین کے طالب علم رہے ہیں, اساتذہ رہے ہیں, ان کا آپس میں ایک ساتھ ایکسپوجر رہا ہوتا ہے اور انہوں نے زندگیوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ میرے استاد کی یہ زندگی ہے. وہ اس کے اوپر اپنے باپ سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اپنے شیخ کے اوپر, اپنے استاد کے اوپر. تو ان کا باپ اگر کسی بات کا, ان کا جو روحانی باپ ہے وہ کوئی بات جب ان کو بیان کرتا ہے تو ان کے اس کو مسٹرسٹ کرنے کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے. ورنہ آپ اپنے باپ کو بھی مسٹرسٹ کریں کہ بھائی وہ اپنے باپ کا نام غلط بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن جس کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہے اپنے باپ کے ساتھ, تو وہ ایک آدمی آ گیا اور کہنا شروع ہو گیا کہ میں تمہارا باپ ہوں, تو اس کو ایک ٹائم لگے گا کہ اس کو ماننے میں. اس کو ماں, اس کی ماں کو اس کو سمجھانا پڑے گا, نہیں بیٹا یہی تمہارا باپ ہے, یہی تمہارا باپ ہے, یہی تمہارا باپ. پھر کہیں جا کر کے وہ ایک آدمی وہ اپنے باپ, اس کو باپ مانے گا. بالکل یہ معاملہ ان نوجوانوں کا ہوتا ہے کہ جب وہ دین کے اوپر آتے ہیں تو چونکہ ان کا ساری زندگی علماء کے ساتھ کوئی ایکسپوجر نہیں رہا ہوتا, تو اس وجہ سے وہ علماء پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. لیکن جو باقاعدہ مدارس کے طلباء ہوتے ہیں, جن علماء نے زندگیاں اس کام میں لگائی ہیں, تو انہوں نے ایسی کوئی تھوڑی کہ بس ایک دن اٹھ کے آ گئے اور ایک درس سن کر کے واپس چلے گئے. انہوں نے تو اپنا, انہوں نے تو ان سائڈ آؤٹ جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے, ان کی زندگیوں کو دیکھا ہوتا ہے. تو ان کو پھر ہر چیز کے لیے نا ایک کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اس پہ میں ٹرسٹ اس وقت کروں گا جب وہ میرے سامنے ایک کتاب رکھیں گے, ورنہ میں ٹرسٹ نہیں کروں گا. جس طرح سے ایک عام بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے کتاب نہیں مانگتا کہ مجھے لکھ کر کے دکھائیں کہاں کس نے لکھا ہے یہ بات کہ آپ جو ہے میرے باپ ہیں اور وہ میرے دادا ہیں اور وہ میرے پردادا ہیں. بہرحال یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے بیان کری. امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی, اگر نہیں تو انشاءاللہ آج کی ریکارڈنگ بھی موجود رہے گی. لیکن آخر میں ایک دو باتیں اور سن لیں, وہ یہ کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کری ہیں, ان کی ایک وجہ تھی, اور وہ وجہ یہ تھی کہ جو ہم 15 شعبان کی عبادت کی فضیلت کی بات کر رہے تھے وہ ایک روحانی عمل ہے. روحانی عمل ہے 15 شعبان کی رات کے اندر نمازیں پڑھنا, قرآن پڑھنا, تلاوت کرنا, دعا مانگنا. روحانی عمل کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے جو کہ اس کو مادی عمل سے کافی حد تک ممتاز کر دیتی ہے, 100% نہیں کافی حد تک ممتاز کر دیتی ہے. وہ خاصیت روحانی عمل میں یہ ہوتی ہے کہ مادی عمل کے اندر اگر آپ کوئی کام کریں اور اس کا آپ کا اس کام کے اوپر اعتماد نہ ہو تو پھر بھی آپ کو وہاں پہ فائدہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر نے آپ کو بیماری کی دوا لکھ کر کے دی, لیکن آپ کا نہ ڈاکٹر کے اوپر اعتماد ہے نہ اس دوا کے اوپر اعتماد ہے کہ بھائی یہ ساری دوائیں جعلی ہیں, میں تو ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. لیکن آپ مریض تھے, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کھا تو لو تم. تو اگر آپ اس دوا کو کھا لیں گے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوا جو ہے نا آپ کے کیمیکل سسٹم میں جا کر کے اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ اس سے فائدہ پھر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مادی دنیا میں ہوتا ہے. اگرچہ کہ مادی دنیا میں بھی ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, پلیسیبو میڈیسن ہوتی ہے, کہ اس کے اندر آپ کا سائیکولوجیکل سسٹم بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا, ٹرسٹ کر کے کھائیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پلیسیبو میڈیسن ہوتی ہے کہ اس کے اندر سوائے سفوف کے اور کچھ نہیں ہوتا, کوئی دوا نہیں ہوتی, لیکن کھانے والا جو ہے وہ اس کو دوا سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے, اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ مادی دنیا میں جب ہی آج کہہ رہا ہے کہ 100% وہاں بھی یہ چیز نہیں ہوتی, لیکن روحانی دنیا کے اندر تو سمجھنا یہ چیز 100% ہوتی ہے کہ شک کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو یقین, اعتماد, یہ روحانی دنیا کے اندر فائدہ حاصل کرنے کا پری ریکویسٹ ہے. 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کو تو آپ ذرا سائڈ پر رکھیں, ہم اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. یہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. اسی کو مفسرین نے کھولا کہ اس کا جو بالکل ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ نے شک والی بات رکھ دی کچھ اور بیان کرنے سے پہلے, اسی لیے کہ اس کتاب کو میری کتاب ہے, میرا کلام ہے, تمہارے پروردگار, تمہارے بنانے والے, تمہارے کھلانے والے کا کلام ہے, لیکن اس کو بھی اگر تم شک کے ساتھ پڑھو گے نہیں پڑھنا. انا عند ظن عبدی بھی والی بات تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اللہ کی ذات, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بارے میں اچھا گمان رکھو گے تو میں تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا, برا گمان رکھو گے تو جیسا تم گمان رکھو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا. تو بھائی یہ جو شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو رات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور یہ جو ساری ضعیف حدیثیں ہیں اور ضعیف حدیثوں پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور یہ جو ہے آپ جو کر رہے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں. تو اب جو ہے اگر ان چیزوں سے انفلوئنس ہو کر کے ایک بندہ عبادت کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو ان عبادتوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ شک کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے, اس کا تو اعتماد ہی نہیں اس رات کے اوپر, وہ تو تمہیں پتہ نہیں ہے بدعت کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں, ضعیف حدیثوں پہ عمل کر رہا ہوں جس پہ نہیں عمل کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت پڑی, لیکن اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ اب جو ہیں آپ باہر جائیں اور ان لوگوں سے جو کہ اس کو بدعت کہتے ہیں ان سے جا کر کے بحث مباحثہ کریں کہ بھئی میں تو اتنے سارے دلائل سن کر کے آیا ہوں, اب آؤ مجھ سے ذرا مزہ آئے گا, پہلے تو تمہاری ان باتوں کا میں کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا, اب جو ہے نا ذرا آؤ مجھے بتاؤ پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں. یہ ہرگز اس کا مقصد نہیں تھا. ایک تو سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ بحث مباحثہ دین کے اندر یہ جائز ہی نہیں ہے, علماء کے لیے یہ مکروہ ہے, اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے, تفصیلی علم نہیں ہے, جو کہ ٹیکنیکلی جہلا کہلاتے ہیں, ان کے لیے تو یہ حرام, یا مطلب حرام ہی ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا قول مولانا تقی عثمانی نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مباحثہ جو ہے وہ علم کے نور کو بجھا دیتا ہے. تو بحث مباحثہ تو ہم نے کرنا نہیں, اور کر بھی لیں گے تو اگلے بندے کو فائدہ وائدہ کچھ نہیں ہو جائے گا, اس لیے کہ ابھی تو آپ نے جو ہے وہ 1% بھی علم اس معاملے کا حاصل نہیں کیا, 1% ان سے آپ بھلا کیا کسی کو کنوینس کر سکتے ہیں. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر بھی انہوں نے نقل کیا تھا, فرماتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو بحث مباحثہ وہی کرتا ہے جس کے پاس ٹائم بھی بہت فالتو ہوتا ہے اور عقل بھی بہت فالتو ہوتی ہے. تو یہ مقصد جو تھا اتنی ساری باتیں بیان کرنے کا, یہ مقصد پہلی بات تو 15 شعبان کا کیونکہ موضوع چل رہا تھا تو اس رات کی فضیلت سے واقعی فائدہ اٹھانے کا تھا, فائدہ اٹھانے کے قابل بنانا اس کا مقصد تھا, اور ایک اور بڑا مقصد یہ تھا کہ جو شکوک و شبہات ان جنرل جو ہے دین کے علوم کے بارے میں ہمارے پاس ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے, آرام سے ہم لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, یا پھر کم از کم ہم جو ہے نا چونکہ ہماری فاؤنڈیشن نہیں ہوتی تو ہم فوراً لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں, ہاں بھیا پتہ نہیں وہ جو کہہ رہا تھا, وہ جو ای میل آئی تھی اس ای میل میں تو میں نے یہ باتیں پڑھی تھیں, تو اب پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیونکہ ہمارا اپنا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنا فاؤنڈیشن بھی کچھ بنایا جائے, پتہ ہو انسان کو کہ ضعیف کیا ہوتا ہے, موضوع کیا ہوتی ہے حدیث, اور ہمارے دین کا علم جو ہے وہ کیا واقعی, کیونکہ چاروں طرف جو ہے وہ کفار مسلط ہیں مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے, اور ادھر بھی جعلی علماء نظر آتے ہیں, ادھر جو ہے وہ جعلی پیر نظر آتے ہیں, ادھر جو ہے یہ نظر آتا ہے, ادھر وہ نظر آتا ہے, تو اس کا مطلب تو واقعی جو ہے نا کہیں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اس کا مطلب اس طرح کے شکوک و شبہات سے نا پھر ہمارا اپنا جو معاملہ ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے. باقی بس آخر میں یہی کہ بھائی جب اتنی ساری باتوں سے ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بدعت نہیں ہے, تو پھر اب ایک ایسے شخص کا مزاج جو کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو تو اس کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پھر بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے پروردگار کے قریب ہونے کے، اللہ کو راضی کرنے کے، تو وہ یہ بہانے نہیں ڈھونڈتا کہ مطلب نہ کرنے کے بہانے پھر وہ نہیں ڈھونڈتا کہ بھائی اس معاملے میں کچھ لوگوں کا خود تو اختلاف ہے نا، آج کے جو ہے وہ کچھ بڑے بڑے علماء مشہور ہیں انہوں نے اس کے خلاف فتوے دیے ہوئے، تو میں نہیں کروں، میں نہیں اٹھوں گا اس رات کو، میں نہیں عبادت کروں گا. ایسا شخص جو ہے وہ دراصل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. تو جو شخص دین کے راستے پہ صحیح معنوں میں چلنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، وہ تو کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو جب ایک بات یہ پروو ہو گئی کہ یہ یعنی گناہ کا کام نہیں ہے، بدعت ضلالت ہوتی ہے، گناہ والی بدعت جو بدعت سیاح ہے وہ ضلالت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ آگ میں جانے کی مستحق ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا کام ہے. لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے تو اب تو بس مجھے موقع مل گیا، اب تو میں جو گناہ لگا رہوں گا، عبادتیں بھی کروں گا اور میں تلاوتیں بھی کروں گا اور میں اللہ سے گڑگڑا کر کے دعائیں بھی مانگوں گا. تو یہ تھوڑا سا ایک علمی موضوع ہو گیا تھا. اب تھوڑا سا ذرا تزکیے کے بارے میں بھی بات کر کے ختم کرتے ہیں. وہ یہ کہ شعبان کے مہینے کی بہت فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے. 15 شعبان کا معاملہ تو ایک الگ تھا، لیکن اوور آل شعبان کے مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے، ان کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری حدیثیں اس بارے میں ہیں، دوسرا صحابہ سے بھی ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے روزے جو کہ رمضان کے استقبال میں رکھے جائیں. تو شعبان کے روزوں کی فضیلت اور حدیثوں سے بھی آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزہ رکھتے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے، میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں. اس حدیث کے بارے میں تو ایکچولی تھوڑا بہت ذوف کا بھی اور یہ بھی احتمال ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں، ترغیب و ترہیب میں، مسند احمد میں، مسند ابو داؤد میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور شعبان اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں. اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اس طرح کی احادیث اور صحابہ سے بھی منقول ہیں. تو اس سے ایک بات ذرا جو تزکیے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ دیکھیں ماہ رمضان جو اب کچھ ہی دن میں ہمارے اوپر آنے والا ہے، ماہ رمضان ایک ایسا اسپیشل اوکیزن ہے کہ جس کے کہ صحیح تفصیل کو جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ گویا کہ بس رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ اس ماہ کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں، نمازوں کی عبادات کی فضیلت ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تجربے سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب اتنا بڑا کوئی اوکیزن آنے والا ہوتا ہے، جب کبھی بھی چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، تو ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی فائنل ایگزام جو ہے وہ تو شروع ہونے وہ فائنل ایگزام تو نہیں ہوتا، ایگزام کی بات آ گئی، یہاں تو رحمت کی بات آ رہی ہے. تو جی بہت بڑا ایک فنکشن ہونے والا ہے جس کے اندر کے جو ہے وہ اسکول کا فنکشن ہے اور بچے جو ہے انہوں نے اس میں پریزنٹ کرنا ہے، ان کو انعامات ملیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا یہ برتاؤ کیا جائے گا. تو ایسے فنکشن میں ایسا نہیں ہوتا کہ بس اسی وقت جو ہے نا لوگ پہنچ رہے ہیں اس فنکشن کے اندر اور پہلے سے کوئی تیاری نہیں، بالکل جو ہے وہ جیسے کہ سو کر کے اٹھے ہو جا کر تو اس فنکشن میں پہنچ گئے. اگر ایسے ہوں گے تو پھر اس فنکشن سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا، وہ فنکشن کوئی انجوائے نہیں کر پاتا. تو اس طرح سے رمضان کے مہینے کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے بھی شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بتایا کہ اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دو. یہ نہ ہو کہ بس رمضان تمہارے اوپر آ جائے اور پھر ایک دم سے تم غفلت کی حالت میں اس مہینے میں داخل ہو جاؤ. تو جب غفلت کی حالت میں ہم اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ غفلت اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے دنوں کے اوپر ایک لیئر بیٹھ چکی ہوتی ہے, ایک تہ بیٹھ چکی ہوتی ہے, تو اس تہ کی وجہ سے جو اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے وہ رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہو پاتی. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو شخص بغیر بالکل کسی تیاری کے رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو شروع کے 10-15-20 دن جو ہے وہ رمضان کی معمولات کے اندر اپنے آپ کو عادی بنانے میں نکل جاتا ہے. تو اس سے وہ کتنا بڑے فائدے سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے. پورا رحمت کا عشرہ گزر گیا, مغفرت کا عشرہ گزر گیا, اب آخر میں جا کر یہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ نمازیں بننی شروع ہوتی ہیں, مسجد میں جانا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے توفیق ہوتی ہے, پھر کہیں جا کر کے وہ ذرا رمضان کو فیل کرنا شروع ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں شعبان کے مہینے سے یہ سکھایا کہ دیکھو تیاری جو ہے نا وہ تم شعبان کے مہینے سے شروع کر دو, روزے بھی رکھنا شروع کر دو, اور تمہیں ایک رات بھی دی جا رہی ہے جس رات کے اندر تم گڑ گڑا کر کے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگو اور اپنے دل کے اوپر جو تمہاری ظلمتوں کی تہ جمی ہوئی ہے ان کو بھی اپنے آنسوؤں سے دھو لو, تاکہ جب تم رمضان میں داخل ہوگے تو گویا کہ تم نے پہلے قدم سے جو ہے نا وہ فل فلیج بھاگنا شروع کر دیا, اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ فل فورس میں بھاگنا شروع کر دیا. جب میراتھن شروع ہوتی ہے, ریس شروع ہوتی ہے, تو کوئی فوراً سے تو فل فورس میں نہیں بھاگتا, وہی بھاگتا ہے جس نے کہ پہلے سے تھوڑی سی اپنی پیس جو ہے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو پیس بنانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. تو شعبان کے مہینے میں ہمیں تیاری کرنی ہے اور رمضان کے اندر ہمیں اس طرح سے داخل ہونا ہے. اب تیاری کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کی تیاری کرنی ہے, بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد جو ہے وہ روزہ نہ رکھا جائے, اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری کے 2-3 دن جو ہے وہ اس کے اندر روزہ نہ رکھا جائے تاکہ شعبان اور رمضان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا امتیاز باقی رہے. اور دوسرے یہ تھا کہ جس شخص کے اندر کچھ پہلے سے روزے رکھنے کی وجہ سے تھوڑا زوف وغیرہ آ گیا تو آپ 15 شعبان کے بعد وہ روزے نہ رکھیں. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ 27-28 کے علاوہ باقی دنوں میں انسان روزے رکھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے, تو اگر کوئی شخص روزے رکھ سکتا ہے تو وہ کم از کم پیر اور جمعرات کے باقاعدگی سے روزے رکھ لے اس مہینے کے اندر, تو کم از کم, اور ایام بیض جو ہے وہ 13-14-15 اس کے روزے رکھ لے. جب 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ دراصل سنت تو بالکل بھی نہیں ہے, اور وہ روزہ جو ہے وہ 15 شعبان کی وجہ سے نہ رکھا جائے, کیونکہ وہ پھر جو ہے نا وہ غلط باؤنڈری میں آ جائے گا. تو 15 شعبان کا روزہ نہیں ہے, بلکہ 15 شعبان کا روزہ جو ہے ایام بیض کی نیت کے ساتھ رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے, 14 کو بھی رکھا کرتے تھے, 13 کو بھی رکھا کرتے تھے, میں نہیں رکھ سکا, چلو میں کم از کم 15 کا تو رکھوں. تو نیت سے پھر چیز کی جو حقیقت ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. تو پہلے سے جو ہے وہ ہم نے تیاری شروع کرنی ہے. حضرت امام ربانی مجدد القصانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشائخ نقل کرتے ہیں کہ جیسے کہ جب سورج طلوع ہونا ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے افق کے اوپر روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے اور روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ پورا کا پورا افق جو ہے وہ پورا کا پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے اور سورج پھر اس کے بعد نکلنا شروع ہوتا ہے. سورج کی ٹپ جو ہے وہ اس کے بعد نظر آتی ہے. تو شعبان کی مثال ویسے ہی ہے کہ افق پہ روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نور جو ہے وہ تو شعبان کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے, یعنی 15 شعبان کی رات سے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ 29 شعبان تک پورا کا پورا افق جو ہے وہ اللہ کے نور سے جو ہے وہ بھر چکا ہوتا ہے, اور پھر پہلی رمضان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو ان ساری مثالوں سے مشائخ نے یہی بات سمجھائی کہ بھائی ہم اپنے دل کو پہلے سے صاف کر لیں تاکہ ہمارا دل جو ہے اللہ کی تجلیات رمضان کی مبارک ساعتوں کو ایبزارب کرنے کے قابل ہو جائے. ایک آخری مثال بیان کر کے آج ختم کرے گا. یہ بات چونکہ اتنی ریلیونٹ ہے, ویسے تو آپ پہلے سن بھی چکے ہوں گے کہ جب کوئی شخص دودھ اپنے پاس پاتا ہے اور اس کے پاس کوئی پیالہ یا گلاس لے کر کے آتا ہے کہ بھئی مجھے اس پیالے میں یا گلاس کے اندر دودھ ڈال دو, تو اگر وہ پیالہ اور گلاس جو ہے وہ پہلے سے بہت گندا ہو, نجاست لگی ہو, کالک لگی ہوئی ہو, تو جس شخص کے پاس دودھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس پاک صاف سفید چیز کو, نعمت کو, اس گندے پیالے کے اندر ڈالنا پسند ہی نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم پیالہ لے کے جاؤ, ذرا دھو کر کے اس کو صاف کر کے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے اس پیالے میں دودھ ڈالوں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گندے دل کو لے کر کے رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے دل میں اس طرح سے سما نہیں پاتی. تو ہمیں چند دن جو ہے نا پھر رمضان کا عادی ہونے میں پھر اسی محنت کے اندر گزر جاتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے دل کو کم از کم روزانہ فجر کی نماز جماعت میں پڑھ کر کے اور جو ہے وہ بھوکا رہ کر کے اور پھر مغرب کی نماز بھی جماعت میں پڑھ کے باقی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے پڑھ کے پھر جو ہے راتوں کو تراوی میں قرآن پاک جو ہے وہ لمبا لمبا سن کر کے پھر کبھی کبھی لوگوں کو فجر میں تراوی کے لیے جو اٹھتے ہیں تو فجر میں جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں, کبھی کبھی تہجد کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. تو کئی دن اس معمول میں اپنے آپ کو ڈالنے کے بعد کہیں جا کر کے ہم اپنے دل کے پیالے کو صاف کر پاتے ہیں. تو بھئی ایسا ہم کام جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں کیوں نہ کر لیں. اسی مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھ لیں, زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں مانگ لیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, رمضان کے لیے تیار کر لیں اپنے آپ کو. ہمارے اساتذہ مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے جو دنیاوی کام ہے نا وہ بھی آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کو نپٹا دیں. کوئی بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو کوشش کریں کہ اگر ممکن ہے تو رمضان سے پہلے پہلے ان کو نپٹا دیں. رمضان کے اندر بس ضرورت کی چیزیں رہیں اور باقی جو ہے وہ سارا کا سارا مہینہ عبادت کے اندر خرچ ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا لگانے کے اندر خرچ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا گیا, کہا گیا, سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جھکا رہے, دنیا جو دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے, جس طرح اللہ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے اسی طرح سے ہمارا دل بھی جو ہے وہ اللہ 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 پکارتا ہے. یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہے ان سے یہ بات سنی, تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ 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 پکار رہا ہے, ہمیں اس کو کچھ بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم ذکر قلبی کی محنت کرتے ہیں, جو مراقبہ کرتے ہیں, اس کے اندر ہم صرف اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سننے کے لیے ہمیں اپنے ذہن سے جو خیالات ہوتے ہیں, جو نوائز ہوتی ہے, ہمارے خیالات کا شور ہوتا ہے, ان خیالات کو نکالنا ہوتا ہے اور دل کی ڈائریکشن میں جس طرف ہمارا روحانی قلب ہے اس سمت میں اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہوتا ہے. یہ دو کام جب ہم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے اس دل کی جو آلریڈی جاری اللہ 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 ہے اس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ استوار کر لیتے ہیں, اور یہی جو ہے مراقبہ کرنے کا مقصد ہے. تو اس نیت کے ساتھ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں, تصور کریں کہ میں اس اللہ 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 کی آواز کو سن رہا ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا حب الحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عبد بدہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں, اے اللہ ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ یہ مبارک مہینہ شعبان کا, اے اللہ اس کا زیادہ تر عرصہ تو ہم گواہ بیٹھے. اے اللہ, اے اللہ جتنے دن رہ گئے ہیں اے اللہ ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے تمام گناہوں سے اے اللہ سچی پکی مکمل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ چند دنوں میں آنے والا ہے. اے اللہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اے اللہ ایک پاکیزہ دل کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مکمل خوشیاری کے ساتھ اے اللہ مکمل اے اللہ اس نیت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو اے اللہ ہم بہترین طریقے سے استعمال کریں گے. اے اللہ اس رمضان کی برکتوں سے اے اللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کے اندر اے اللہ تمام فرائض روزوں کو اے اللہ مکمل طریقے سے اچھی طرح اس کے تمام لوازمات کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ راتوں کو تراوی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تہجد کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ رمضان کے مہینے کو اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے اے اللہ اپنی زندگیاں بدل دینے کا اے اللہ موقع بنا. اے اللہ اس رمضان سے پہلے اے اللہ ہم جیسے تھے, رمضان کے بعد اے اللہ ہمیں اس سے بہتر بنا. اے اللہ اپنی زندگیوں کو اے اللہ پرمانینٹلی اے اللہ اپنی رضا والی زندگی میں تبدیل کرنے کی اس رمضان میں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار رمضان بنا. اے اللہ, اے اللہ ہم, اے اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں. اے اللہ ہم سے اعمال بھی نہیں ہوتے. اے اللہ جو ہوتے ہیں تو اے اللہ وہ بھی غفلت کی وجہ سے ہمیں ان کا فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا. اے اللہ ریاکاری اور اے اللہ دوسری وجوہات سے ہم ان اعمال کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیے. اے اللہ, اے اللہ ہمارے اعمال کو ان کے ظاہری کی وجہ سے قبول فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ ہمیں دھوکے سے اے اللہ نفس کے دھوکے سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہم اس سے نہیں بچ سکتے. اے اللہ آپ تو ہمیں بچا سکتے ہیں. اے اللہ بچا دیجیے. اے اللہ بچا دیجیے. اے اللہ, اے اللہ ہدایت پانے کے بعد گمراہی والے کاموں سے بچا لیجیے. اے اللہ عزت ملنے کے بعد زندت والے کاموں سے بچا لیجیے. اے اللہ جسے آپ ذلیل کرتے ہیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اے اللہ آپ ہماری عزت کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری حقیقت سے اے اللہ یا تو آپ واقف ہیں یا اے اللہ ہم واقف ہیں. اے اللہ آپ پردہ پوشی فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ پھسلنے سے بچا لیجیے. اے اللہ گرنے سے بچا لیجیے. اے اللہ, اے اللہ ڈگمگانے سے بچا لیجیے. اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ موت تک اے اللہ اپنے دین کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ کرنے کے اوپر بہت عطا فرما دیجیے. اے اللہ کرنے کے اوپر بہت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رضا والی اے اللہ شہادت والی موت عطا فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں ہماری زندگی کو بھی قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہماری موت کو بھی قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے تمام اہل و عیال, اے اللہ اولاد, اے اللہ رشتہ دار, ان سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی فتحوں کو عام فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار جاننے والے، اے اللہ تمام امت کو اے اللہ دین کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گمراہی سے بچا لیجئے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی اے اللہ خیروں اور خوشیوں کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے جو بھی ذکر اذکار ہوئے اے اللہ آپ کی توفیق ہی سے ہوئے، اے اللہ جو بھی دعائیں مانگی اے اللہ جن بھی دعاؤں کے اوپر آمین کہے فقط آپ کی توفیق سے ہی دیے، اے اللہ جب آپ کی توفیق مانگنے کی دے دی تو اے اللہ ہم کو قبول بھی فرما دیجئے، اے اللہ رد نہ فرمائیے، اے اللہ رد نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ کیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی طرف نظر کیجئے، اے اللہ ہماری بے کسی اور بے بسی کے اوپر نظر فرمائیے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری چھوریاں اے اللہ داغدار ہیں، اے اللہ ہماری چھوریوں کے اندر سو سوراخ ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عطا کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی اور اے اللہ اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی غلط نظریات اور باطل اے اللہ نظریات ہیں اے اللہ ان سے ہماری ہمارے اولاد کی ہمارے رشتے داروں دوست احباب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیکیوں کا شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی کراہت اور اے اللہ نفرت کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سر کے باروں سے پکڑ کر نیک بنا دیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندے بندیوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے، اے اللہ اپنے شکر گزار بندے بندیوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے، اے اللہ اپنے طاعت گزار بندے بندیوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ دینی علوم کی سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ کے اوپر اے اللہ ہمیں جمع دیجئے، اے اللہ اپنے مشائخ اور بزرگوں کے اوپر اے اللہ ہمیں اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے ساتھ اے اللہ رشتہ جوڑا رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا کونوا صادقین، اے اللہ ایسے ہی ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اکابرین کے ساتھ جڑ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.